الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك للمؤمنين پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے آج کے اس باب میں بہت اچھی بات بیان فرمائی باب ملاطفۃ الیتیم یتیم کے ساتھ نرمی کرنا سافٹ معاملہ کرنا یتیم سے مراد ابو داؤد شریف کی روایت ہے لا یتیم بعد احتلام بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ یتیم نہیں کہلاتا ہے جب تک یہ مچو بالغ نہیں ہوا وہاں تک میں یہ یتیم کہلاتا ہے تو یتیم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا والبناتی اور بیٹیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب بھی تم میں سے کوئی کسی کے مکان پر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے کالا ہو جاتا تھا یہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ تو انسان کا بنانے والا ہے ہی نوز ایوری تھنگ دا نیچر آف دا ہیومینٹی ہی نوز فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى انسا کے معنی لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے ان میں سے کسی کے مکان میں تو علی وجہ مسودہ ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے وَهُوَ قَزِيم غصے ہوتے ہیں میرے گھر لڑکی پیدا لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہوئی لڑکا نہیں ہوا بے شمار واقعات ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تھی کہنے لگی مجھے طلاق دی گئی اس لیے کہ میں نے لڑکی جنی ہے اچھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے ہاتھ میں ہوتا تو تمہیں کتنے لڑکے لا کر دے دیتی معلوم ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے نہ لڑکی نہ لڑکا اور دونوں بھی نہ ملے تو عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے لڑکی بھی ملے تو عورت کیا کر سکتی ہے لڑکا بھی ملے تو عورت کیا کر سکتی ہے بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اس میں عورت غالب ہوتی ہے مرد کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ جس کا نطفہ پہلے جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ لڑکی لڑکا دونوں پیدا ہو کبھی لڑکی کبھی لڑکا اور کبھی ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی بھائی بہنوں کے شکل جیسا لگتا ہے تو کیا فرمایا جس کا منی پہلے جائے اس حساب سے ہوتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ مارے غضب کے غصے کے اینگر حالت میں ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون
ام یدسہو فی التراب, کیوں ذلت, میرے گھر لڑکی ہوئی لوگ مجھے کیا کہیں گے, لڑکی ہوئی تمہارے گھر. آج بھی ایسا ہے, آج بھی زمانے جاہلیت کی رسم آج بھی ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں اور لڑکا پیدا ہو تو بہت خوش ہوتا ہے. حالانکہ میرے نبی کے گھر پر چار لڑکیاں پیدا ہوئی, لڑکے تو بعد میں, سب سے پہلی زینب, دین رقیہ, دین ام کلثوم, دین فاطمۃ الزہرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تو لڑکیاں پیدا کی اللہ پاک نے تاکہ امت کو بتلا دیں, لڑکے بھی ہوئے ہیں تین, لیکن امت کو بتلا دیں کہ جب نبی کے گھر پر لڑکیاں ہوئی نبی اپنا چہرہ کالا نہیں کرتے, تم کیوں کرتے ہو؟
بات سمجھ میں آ رہی؟
اب کیا کرتے ہیں, ذلت کیا ہوگا میرا, میرے گھر پر لڑکی ہوئی تو شادی کی فکر, داماد آئے گا, یہ خرچہ وہ خرچہ. ساتھ ساتھ میں ام یدسہو فی التراب, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مٹی میں زندہ دفن کر دیتے تھے, بچیوں کو لے جاتے تھے اور زمین میں دفن کر دیتے تھے اور وہ بھی زندہ, الائف, یہ حالت ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے یہاں پر گویا بالفاظ دیگر یوں کہہ دو اپسٹ ہو جاتے تھے, بہت اپسٹ, میرے گھر پر لڑکی ہوئی اتنی خوشی نہیں. تو اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا, والبناتی, یتیم کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو. کیوں؟ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا, یتیم بھی نہیں ڈر یتیم, یتیموں کا موٹی, اس لیے کہ باپ, دا فادر پاسڈ اوے بیفور ہی بورن, ماں کے پیٹ میں تھے ہی تو باپ ہی چلے گئے تھے دنیا سے پیدا ہونے سے پہلے ہی, اور چھ سال کی ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا. تو باپ کے, یاد رکھو ایک بات, انسان میں مرد مر جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے, جانوروں میں ماں مر جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے, اتنی بات یاد رکھنا. کیوں؟ جانوروں میں پتہ نہیں باپ ہی کون ہے, اور انسانوں میں تو باپ پتہ ہے. تو باپ کے مرنے پر بچہ یتیم ہے, ماں کے مرنے پر نہیں, اور یتیمیت باقی رہتی ہے بلوغت تک. بچہ بالغ ہو گیا, اب اس کو آپ یتیم نہیں کہہ سکتے, اس لڑکی کو, لڑکے کو آپ یتیم نہیں کہہ سکتے, کہہ سکتے اس سے پہلے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا, الم یجدک یتیماً فآوا, تم تو یتیم پیدا ہوئے, ہم نے تم کو پلیس اور ٹھکانہ دیا, تم کو بڑا کیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا, فاما الیتیم فلا تقہر, اب جب یتیم تمہارے سامنے آئے تو اس کو شاؤٹنگ نہیں کرنا, اس کو جھڑکنا نہیں, اس کو غصے سے بات نہیں کرنا, نرمی سے بات کرنا. اس لیے خود یتیم تھے, اور آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, اور یتیم کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا تو میں یتیمے کے ساتھ کیسا معاملہ کروں. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عید کا دین ہے, پہلے بھی سنایا تھا, عید کا دین ہے اور جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, راستے میں اب کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ حسن حسین کو, دو میں سے ایک کو یا دونوں کو لے کر جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف, یا دونوں میں سے ایک حضرت حسن کا لے کر جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے. کہاں اٹھایا ہے؟ کندھے پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم is carrying his grandson on his shoulder and is walking towards عیدگاہ. On the way بہت سارے بچے پلے کر رہے تھے, ایک بچے کو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں جیسے, جوان کے ساتھ جوان جیسے, بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے جیسے, ویسا اس کے پاس بیٹھ گئے. بچہ بتاؤ کیا ہوا بیٹے, Why are you so sad, کیوں پریشان ہو, رو کیوں رہے ہو, Why are you crying, تیرے کپڑے میلے ہیں. اس نے کیا کہا بچے نے, یہ سب کے سب آج عید کی خوشی میں بہترین کپڑے پہن کر آئے ہیں اور میرے والد صاحب شہید ہو گئے لڑائی میں، آپ کے ساتھ ایک جگہ میں گئے تھے، شہید ہو گئے، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اب نہ مجھے کوئی نہلانے والا ہے نہ کوئی کپڑا میرے لیے خریدنے والا ہے، تو آج کے اس اچھے دن میں میں لڑکوں کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں کہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرا کتنا اچھا دین ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو یا حسین کو نیچے اتارا، بیٹے آج تیرا ٹرن نہیں ہے، آج یتیم کا ٹرن ہے، اس کو اپنے شولڈر پر بٹھایا۔ اب کہاں جانا تھا؟ عیدگاہ کی طرف۔ صحابہ کرام کو کہا عیدگاہ میں میرا انتظار کرو، میں واپس گھر جاتا ہوں۔ صحابہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور نبی یتیم کا انتظار کر رہے ہیں، لے کر آئے گھر پر، اور فرمایا عائشہ تو کہہ رہی تھی کوئی بچہ ہوتا، یہ بچہ آ گیا، اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، یا غسل نہیں تم پانی لاؤ، میں خود غسل دیتا ہوں۔ یتیم کو نبی خود غسل دیتے ہیں، اور جلدی جلدی گئے حضرت فاطمۃ الزہرا اپنی بلوڈ ڈاٹر کے دروازے پر، فرمایا حسن اور حسین کے اچھے کپڑے ہو تو لاؤ، اس یتیم کو آج میں پہناؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ غسل بھی دیا، کپڑے پہنائے بہترین، اور آئے اور اپنے پاس جو سب سے اچھا خوشبو مشک تھا وہ اس بیٹے کو کپڑے پر لگایا، نبی کا خوشبودار، سبحان اللہ، وہ بھی لگایا۔ اب پوچھ رہے ہیں اس سے کہ جب لاسٹ ایئر تو عیدگاہ میں گیا تھا، معلوم ہوتا ہے بچہ تھوڑا بڑا تھا، گیا تھا تو تیرے ابو تجھے کیری کر کے گئے تھے، شولڈر پر بٹھا کر یا انگلی پکڑ کر گئے تھے، فرمایا مائی فادر واز کیرنگ می اینڈ ٹک می ٹوورڈز عیدگاہ، فرمایا چل میں بھی تجھے کیری کر کے لے جاتا ہوں، شولڈر پر اٹھایا اور اٹھا کر کے جا رہے ہیں، فرمایا بچے کھیل رہے یہیں پر تو رہے، پھر بعد میں آ جانا، بچے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا تجھے پتا ہے راستے میں کہہ رہے ہیں تیرا باپ نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہوگا اور عائشہ تیری ماں ہوگی۔ اس بچے کو کتنی خوشی ہوگی۔ وہاں میدان میں گیا بچوں کے ساتھ، عیدگاہ کے قریب سارے بچے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کھیلنے میں وہ بھی لگ گیا، تو لوگ بچے کہہ رہے ہیں ہاں سو نائس پرفیوم، کتنی اچھی خوشبو، اور نبی کی خوشبو تھی، اتنے اچھے کپڑے پر اتنی، ابھی تو تو اس طرح، تو کون ہے؟ فرمایا میرا باپ نہیں تھا، اب تو میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میری ماں عائشہ ہے، اور خوشبو تو میرے ابو نے لگا دی۔ کتنی خوشی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یتیمیت کیا ہے، چونکہ خود ہی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ یتیمیت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، آج باپ مر گیا تو بڑا بھائی چھوٹے بیٹے بھائیوں کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو اب باپ انتقال کر گیا تو بڑا بھائی ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو لک آفٹر کرتا ہے۔ آج کل جو لک آفٹر کرتے ہیں نا، نیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری نیت کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہماری نیت کو وہ جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تو دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، سیکرٹس آف دا ہارٹ ہی نوز، کیا اندر میں کیا لے کر بیٹھا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ بھائی جو ہے پیسے کے خاطر اپنے بھائیوں کو لک آفٹر کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں باپ کو لک آفٹر کرتا ہوں، ماں کو لک آفٹر کرتا ہوں، بھائی اگر یہ پیسے بند ہو جائیں نا تو تو لک آفٹر نہیں کرتا ہے نا، باپ کے پیسے ملیں آئی ایم لک آفٹرنگ مائی فادر، لیکن نیت کیا ہے؟ پیسے کی ہے، اس کو ثواب تو ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت تو دنیا ہے۔ اگر وہی بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی کو یتیمیت میں پیسے کی وجہ سے لک آفٹر کرے کہ سارے پیسے مجھے ملے، اس کو کبھی وہ ثواب نہیں ملے گا جو سرکار نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت میں ایسے ایسا اللہ کے نبی نے انگلی سے کر کے بتایا صحابہ کو، جیسے شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کیسے ٹوگیدر ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا، وہ درجہ نہیں ملے گا، کہاتین والا درجہ نہیں ملے گا. تو ایک شکل یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو لک آفٹر کرے اللہ کے خاطر، پیسے تو ملنے والے ہیں. میں بار بار کہا کرتا ہوں نیت کو بدلنا ہے، نیت کو بدلنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا، مکان بنایا، کھڑکیاں بنائی، اور بزرگ نے پوچھا بڑی کھڑکیاں بنائی کیوں؟ پھر ذرا ہوا آتی رہے. تو حضرت نے کہا ہوا تو آنے والی ہے، تو نیت کرے یا یو میک انٹینشن اور ناٹ، دا ایئر از گوئنگ ٹو کم ان یور ہاؤس. کاش کہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو مرتے دم تک تیرا گھر عبادت والا بن جاتا، ہر پانچ وقت میں اذان کا ثواب ملتا. نیت تھوڑی چینج کرنی ہوتی ہے، چونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے امام بخاری پہلی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا بیس نیت ہے، جیسی نیت ویسے فیصلے اللہ کرتا ہے. کبھی کبھی نیت العمل خیر، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے. ابھی عمل نہیں کیا لیکن اس کی نیت اتنی اچھی ہے کہ اس کو عمل کا ثواب مل گیا. سو نیت بہت ضروری ہے. کبھی شکل یہ ہوتی ہے، چلو داماد کا انتقال ہو گیا، سن ان لو کا، اب بیٹی باپ کے گھر پر آ گئی، تو ظاہری بات ہے کہ نانا ول لک آفٹر دا چلڈرن، یتیموں کو، تو نانا کو وہ ثواب ملے گا اگر اس نیت سے کرے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ یتیموں کو لک آفٹر کرنا ہے. پیسے کے لیے نہیں، وہ تو ملنے والا ہی ہے، نیت کرو یا نہ کرو اللہ دے گا، اور یتیم کی پرورش پر اللہ اور دے گا، اور دے گا. اور تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے رکھ کر کے انتقال کر گیا، تو اس دن دادا کی ذمہ داری ہے کہ دادا لک آفٹر دا چلڈرن، دادا کے گھر پر یتیم بچے بڑے ہو رہے ہیں تو دادا کو یتیموں کا ثواب ملتا رہے گا. بہن کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی یا اس کے بعد والا بھائی ہے وہ ماموں ہوتا ہے بچوں کا، بچوں کا تو ماموں ہوا، بہن مر گئی تو ماموں لک آفٹر دا چلڈرن، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. تو یتیموں کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن نیت کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، باب ملاطفت الیتیمی، یتیموں کے ساتھ سافٹ نرمی کا معاملہ کرو، اور والبنات بیٹیوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، بیٹیوں کے ساتھ بھی. آگے یہ ساری باتیں آئے گی. وسائر الضعفاء، امام نووی آگے فرماتے ہیں، سائر الضعفاء، کمزوروں کو، تمام کمزور لوگ. اب کمزور کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بدن کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مدد کر دی، تھوڑی بلائنڈ ہے تو مدد کر دی، آدمی اٹھ نہیں سکتا اس کو اٹھا دیا، یہ کمزوروں کی مدد ہے، یہ بھی کمزور ہے. ضعفاء میں سب داخل ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کی کمزوری دور کر دی کچھ مال دے کر کے، کچھ گروسری دے کر کے، یہ بھی کمزوری ہے، دور کرنا ہے. اسی طرح منصب کے اعتبار سے جاب نہیں ہے، آپ نے اس کی تھوڑی مدد کر دی، کوئی جاب دلوا دیا یا کسی سے سفارش کروا دی یا کوئی کام کروا دیا اس کا، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی کمزوریاں ہیں. یہ سارے وسائر الضعفاء، سار تمام کمزوریوں کے اندر مدد کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. والمساکین، اور مسکین جتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، کم غریب لوگ ہیں. والمنکسرین، اور ٹوٹے ہوئے دل والے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دل ہے ایسے. والاحسان الیہم، ان کے ساتھ احسان کرنا، فیور کرنا، ہیلپ کرنا، سمجھ میں آتی ہے بات. تو والشفقت علیہم، نرمی کا معاملہ کرنا. والتوازو معہم، اور ان کے ساتھ توازو کا معاملہ کرنا، یہ بات ہے. وقف جناح لہم، اور اپنے پروں کو ان کے لیے جھکانا. ارے علی صاحب، اس طرح نرمی سے، اس طرح کہ وہ بھی پانی پانی ہو جائے، نرمی کا معاملہ کریں آدمی، یہ ساری بات ہو. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اس بات کو بیان فرمایا، بڑی عجیب بات فرمایا،
ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی یکذب بالدین،
کیا تین تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو ڈینائی کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یعنی کافر.
فذلک الذی یدعو الیتیم،
دے پشنگ آؤٹ کس کو؟ آفنز کو، دھکا مارتے ہیں نکلو یہاں سے.
ولا یحض علی طعام المسکین،
اور مسکینوں کو خود تو مائزر بخیل ہے لیکن دوسرے سے بھی نہیں دلواتا ہے.
ولا یحض علی طعام المسکین،
مسکینوں کو کھانا دینے پر لوگوں کو وہ سفارش نہیں کرتا کہ بھائی اس کو دے دو یہ غریب ہے، کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو کہ کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے. تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں تم یہ کام نہ کرو، تم دھکا نہ مارنا، ورنہ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن کافروں جیسا کام کرنے والے ہوں گے. اسی لیے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب منافقین کی نشانی ہے. ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے کہ ہم بھی منافقین میں شمار ہونے لگے. یہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر دیکھو، وقف جناح کا للمؤمنین، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے پڑوں کو مومنین کے لیے جھکائیے. یہ پوری آیت کیا ہے؟
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي،
دھکا نہ دیجئے. یدعون ربهم، ان لوگوں کو جو صبح میں شام میں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یعنی وہ غریب صحابہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ جتنے بھی مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، مالدار تھے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، دیکھو ایک بات پہلے سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، انسان بھی جانور کی طرح ہے، جیسے جانور کھاتا ہے پیتا ہے اور اپنی قضا حاجت پوری کرتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے، تین کام کرتا ہے اور سوتا ہے، انسان بھی یہ کام کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے. اگر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرا مقصد پرپس ٹو کم ان دس دنیا یہ تین چیزیں ہیں، کھانا پینا اور حاجت پوری کرنا، خواہشات پوری کرنا یا قضاء حاجت پوری کرنا، یہ میرا کام ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ رات دن کمائے گا، از بزی سو ارن منی، بس یہ 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 اس کا کام ہے، کمانا کھانا پینا سونا اور ختم کرنا. کسان دیکھا نہیں، نان مسلم کی حالت ہوتی ہے، کماتے ہیں پھر ویکینڈ کو ختم کرتے ہیں، ایسی حالت ہوتی ہے. اگر کھانا پینا اور قضاء حاجت پوری کرنا ہمارا مقصد سمجھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر جانور اور ہمارے اندر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دنیا میں بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا اور کمانا اور اپنی حاجت پوری کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، تو ان کا کام ہے. اب یہ خوب کماتے ہیں پیسے، مالدار ہو گئے. اب جب مالدار ہو جاتے ہیں تو مالدار آدمی اپنے لیول کا آدمی دیکھتا ہے اور غریبوں کو کم سمجھتا ہے، وہ مالداروں کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے اپنے پاس میں، بات چیت میں، دوستی میں، ہر چیز میں. کوئی غریب آ گیا تو اس کو ذرا تیرچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور بار بار آ گیا تو اور زیادہ غصے میں دیکھتا ہے. بات تو فیکٹ ہے نا، سب کو پتا ہے. اس طرح تو اپنے لیول کا آدمی یہ دیکھتا ہے. یہی حالت زمانے جاہلیت میں تھی کہ سارے مالدار جو تھے مکہ کے وہ آتے تھے نبی کے دربار میں، تو یہاں تو بلال بیٹھے ہیں، صہیب بیٹھے ہیں، اس طرح غریب صحابہ بیٹھے، سعد بن وقاص بیٹھے ہیں، غریب غریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے وقت میں وہ اس طرح دیکھتے تھے، یہ تو سب غریب ہے، ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں، چپل بھی نہیں ہے. تو وہ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ایک کنڈیشن پر بیٹھتے ہیں کہ ان کو نکال دو، ہم مالدار اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مالدار مالدار غریبوں کو نکالو. اگر ان کا یہی مقصد ہے کھانا پینا اور قضاء حاجت، حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد تو ایمان یقین اور اعمال صالحہ، یہ ہمارا مقصد ہے. یس کھانا پینا ضروریات ہے آدمی کے رہنے کی ضرورت تو مکان چاہیے، سواری کی ضرورت کہیں جانے کے لیے تو سواری چاہیے، گاڑی چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، نہیں کھائیں گے پئیں گے تو آدمی مر جائیں گے، وہ ضروریات ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے، پرپس نہیں ہے. پرپس تو ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے ایمان سے، یقین سے، اور اعمال صالحہ سے، اس سے راضی ہوگا. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم سب تو اللہ کے غلام ہیں، کیا ہے اللہ کے غلام ہیں، مسجد کے نہیں، صرف مسجد میں غلام نہیں، باہر ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں تو اچھی طرح عبادت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو غریبوں کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ کیسا ہے. اصل تو وہ ہے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہمارا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال لکھی، اس سے سمجھ میں آ جائے گی، سمجھاؤں مثال بہت اچھی. فرمایا ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا، اور غلام سے کنڈیشن رکھی تھی کہ ساتھ جب بھی ہم سفر میں جائیں تو یو ہیو ٹو لک آفٹر آل مائی تھنگس، پیک کرنا ہے، پیک کر کے پھر پیچھے پیچھے آنا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. تو ساری بیگ وہ پیک کرتا تھا، بادشاہ سفر کرتا تو وہ کیڑی کر کے پیچھے 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 چلتا تھا، جاتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ نے سفر شروع کیا اور بادشاہ کی قیمتی شال تھی، چادر بہت قیمتی، وہ کیا ہو گئی، کہیں گر گئی. تو غلام سے پوچھا میری چادر شال کہاں ہے، فرمایا تو وہیں راستے میں گر گئی، تم نے اٹھائی نہیں. فرمایا نہیں، اس لیے کہ آپ نے جتنے کنڈیشن بنائے ہیں نا اس میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ شال گر جائے تو اٹھا لینا، میں کیوں اٹھاؤں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے اس میں، نہیں لکھا ہے تو میں نے نہیں اٹھایا، اس کو رہنے دیا. فرمایا غصے ہو گیا تھوڑی دیر، کہ آپ ان تمام کنڈیشن میں اور ایک کنڈیشن بڑھا دی، کیا کہا، جو چیز بھی گر جائے تو اٹھا لینا، جو چیز بھی گر جائے تو اٹھا لینا. اب کیا ہو رہا ہے، آگے دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے. تو اب جب سفر پورا ہو گیا، اتنا بڑا ٹھیلا اور ٹوکڑا لے کر سامنے آیا بادشاہ کے سامنے، اور اس میں کیا تھا، بادشاہ کے گھوڑے کا پکھانا تھا، بادشاہ کے گھوڑے کی لید اس میں تھی. تو بادشاہ کہا پاگل یہ کیا بدبودار چیز، تم نے تو لکھا جو گرے تو اٹھا لینا، تو بادشاہ کہ تمہارے گھوڑے کا لید بھی میں نے اٹھا لیا. ارے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر تھامی رحمت اللہ علیہ کا اگر یہ واقعہ سمجھ میں آیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور غلام ہر وقت غلام ہوتا ہے، خالی مسجد میں نہیں، باہر تو ماشاءاللہ دیکھو تو بڑا تکبر کے ساتھ، اور نرمی کا کوئی معاملہ نہیں، نہ گھر میں، گھر سے باہر کہیں بھی نہیں، تو یہ تو غلام نہیں ہوا. غلام تو ہر وقت بادشاہ کے سامنے، اللہ کے سامنے نرم ہوا کرتا ہے، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق ال. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہی مسئلہ ہمارا ہے کہ جہاں کرنا ہے وہاں کرتے ہیں، دوسری جگہ نہیں کرتے ہیں، یہی ہمارا مسئلہ ہے. فرمایا اللہ پاک نے اس طرح نہیں کرنا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے، یہ اللہ خود کہہ رہا میرے لیے عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، تو غریب لوگ، ہمارا اور آپ کا اخلاص کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے، لیکن صحابہ کے اخلاص کا تو اللہ نے کہہ دیا، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کی نیت صحیح ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطرد الذین فتکون من الظالمین، کتنا خطرناک لفظ قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اندازہ کیجئے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بولنے سے بھی مجھے ہچکچاہٹ آ رہی ہے. فرمایا آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کی مرضی ہے، مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو ایمان ہے، اب مالدار ہے تو اپنے گھر کے مالدار ہے، آپ ان کی وجہ سے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالو، ان کو بھی بٹھاؤ، ان کو اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھے، آپ کو ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ نے بولا آج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ دیم، اف دے وانٹ ٹو بلیو دے مسٹ کم اینڈ سٹ ان یور گیدرنگ، کیا کہہ رہے ہیں، فَتَتْرُدَهُمْ اگر آپ ان غریبوں کو نکالیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کس کو کہہ رہے اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ اللہ کے نبی تو یہ کرنے والے ایسا ارادہ ہوا کہ چلو یہ تو میرے ہیں سب میرے ہیں آتے رہتے ہیں یہ کبھی کبھی آتے ہیں یہ مسلمان بن جائیں گے تو پھر سارے ان کے قبیلے والے مسلمان بن جائیں گے. یہی بات حضرت عمر نے بھی کہی تھی کہ ہم ایک بار اپنے الگ گیدرنگ کر لیں گے ان کی الگ کر لو تاکہ یہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کو فائدہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں میری نگاہ میں مال دولت کچھ نہیں ہے میری نگاہ میں دل ہے ان کو آنا ہے تو آئے نہ آئے تو ان کی مرضی ہے. نہیں 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 اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی فرمایا ایسا کام نہیں کرنا. کس کو کہہ رہے؟ نبی سے کہہ رہے ہیں اگر ہم نرمی کا معاملہ نہ کریں یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ مدد نہ کریں غریبوں کی. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے حکایت الصحابہ سے فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں یہ بات لکھی ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہاں پر تھے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. لاسٹ 10 days ان رمضان اعتکاف میں تھے نا. ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کیا کہا؟ حضرت ایک سفارش کر دیجئے. کم اینڈ ہیلپ می ڈو می فیور کسی سے بات کر دیجئے میرا کام ہو جائے نا. کبھی جاب پر سفارش کر دو کہ مجھے جاب مل جائے یا فلاں جگہ سفارش کر دو کہ میرا کام ہو جائے تو سفارش کر دیجئے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات کہی نا حالانکہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور 10 دن کا اعتکاف کرے آدمی حدیث میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف ایک دن کا رات اور دن کا اعتکاف کیا ثواب ہے؟ اللہ 3 خندق 3 trench اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. ایک ٹرینچ زمین اور آسمان کے برابر ہے ایسی 3 trench اس کو دور کر دیں گے. اگر کوئی 10 دن بیٹھا ہے تو سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کتنا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا ثواب. لیکن جب اس بندے نے یوں کہا میرے سفارش کر دیجئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتکاف کو کھول کر اس کے ساتھ چل دیے تو بعض صحابہ سمجھے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ابن عباس سے پوچھا حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کسی کی تم مدد کر دو تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے. کتنے سال کا بھائی؟ 10 سال کا. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی کوئی غریب ہے کوئی اندر میں پریشان ہے ہمیں پتا نہیں ہم نے مدد کر دی اس کی دلی دعائیں مل گئی ہماری کتنی پریشانیاں دور ہو گئی اور کتنا بڑا ثواب 10 سال کا ثواب ایک کی مدد پر ہے. اگر آپ نے یتیموں کی مدد کر دی غریبوں کی مدد کر دی مسکینوں کی اپنی بیٹیوں کی مدد کر دی جن کے پاس کچھ نہیں چلو بیٹی ایسی جگہ شادی ہو گئی کمزور ہے غریب ہے وغیرہ وغیرہ اس کی مدد کر دی یا جو بھی جس طریقے سے بھی جس کی مدد کر دی ثواب کے ثواب ہی ہے. آئی بات سمجھ کے اندر میں؟ تو یہ بات ضرور یاد رکھو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ان غریبوں کو نہ نکالنا اس لیے کہ غریبوں کا درجہ بہت اور ایسا ہی ہوا ہے کہ عام طور پر غریب پہلے دن کی طرف آتا ہے. یہ تو ہر نبی کے زمانے میں ہوا ہے ہر نبی چلو بات سے بات یاد آئی ہر نبی کے زمانے میں ایسا ہوا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے پوہ پیپل ہیں. ہر نبی دیکھو ہر نبی کا آپ واقعہ پڑھو سب سے غریب پہلے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹر دا حدیبیہ دا سٹوری آف حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم went to مکہ to perform عمرہ with 10,000 صحابہ and they stopped them by the place of حدیبیہ. پتہ ہے حدیبیہ کہاں ہے؟ آپ مکہ میں جائیں گے نا تو وہ ریال کی طرح ہے اس پر قرآن بنایا ہوا ہے اس کی رائٹ سائڈ یہ حدیبیہ ہے. یہاں تک پہنچ گئے تھے. اب مکہ کتنا دور ہے؟ مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے اونٹنیوں پر یہاں تک پہنچ گئے تھے. یہاں سے ہمارا حرم شروع ہوتا ہے نا مکہ کا. یہاں تک پہنچ گئے. اب یہ وہاں رائٹ سائڈ پر سارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور ان لوگوں نے منع کر دیا کہ اس سال آپ نہیں آ سکتے نیکسٹ ایئر آنا ہے. تو وہیں پر جانور ذبح کر دیا احرام کھول دیا واپس چلے گئے, کوئی لمبی اسٹوری ہو دے کی, پھر کیا ہوا, بہت ساری کنڈیشنز ہوئی ہے, لیکن واپس چلے گئے. اس حدیبیہ کے بعد سن 9 ہجری میں اس طریقے سے ہوا کہ آپ نے خط لکھا رومن امپائر کو, ہرقل کو, ہی واز کرسچن,
اس نے خط پڑھا, اس نے کرا, اس نے نہیں پڑھا, وہ تو عربی میں تھا نا, تو کسی نے ٹرانسلیٹ کیا اس کے سامنے کہ دس از اے مین لیونگ ان مدینہ منورہ اینڈ ہی سیز ہی از اے نبی آف اللہ, اللہ کے نبی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان پر وحی آتی ہے, یہ 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 سارا. سو ہرقل نے اس وقت, وہ کہاں تھا ہرقل, اقصا میں, مسجد اقصا میں تھا, وہاں آیا ہوا تھا, اس لیے اس نے منت مانی تھی کہ فلاں میرا کام ہو جائے, فلاں لوگوں کو میں قتل کر دوں تو میں اقصا میں عبادت کے لیے جاؤں گا. کرسچن تھا کیونکہ سارے انبیاء کا قبلہ اقصا رہا ہے. سو ہی وینٹ دیئر اینڈ ہی واز دیئر اینڈ ہی ریسیو دا لیٹر, پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ مکہ سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, تلاش کرتے ہیں. دیکھا تو ابو سفیان, جو بھی مسلمان نہیں بنے تھے, ابو سفیان تو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے نا, ابو سفیان وہ آئے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ تجارت بزنس کے لیے, کہا اس کو لاؤ سب کو. ابو سفیان اس کے قافلے کو لایا گیا, سامنے بٹھاؤ. اب وہ تو عربی بول رہے تھے اور یہ تو اپنی زبان بول رہے تھے, ہبرو وغیرہ جو بھی ہو بول رہے تھے, تو ٹرانسلیشن کروا رہے تھے, کوئی آدمی جانتا تھا ہبرو عربی, اس سے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کو ماننے والے غریب ہے یا مالدار ہے؟ فرسٹ کوشچن آسک. تو اس نے کہا سارے ماننے والے غریب لوگ ہیں. پھر اور بہت سارے کوشچن کیے, تو اس نے کہا بات اگر یہی ہے تو مسئلہ صاف ہے کہ یہ نبی ہے, اس لیے کہ ہر نبی کے ماننے والے سب سے پہلے غریب رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا, میرا اسلام شروع ہوا غربت سے, وسیعود غریبا, اور دوبارہ اسی حالت میں ہو جائے گا, غریب غریب لوگ ایمان پر باقی رہ جائیں گے, مالدار ایمان سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اپنی مال و دولت کے نشے میں. یا مدینہ سے نکلا تھا, دوبارہ مدینہ یہ اسلام پہنچ جائے گا, الگ الگ تفسیر ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ غریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہتے تھے, اور وہ بھی کیسے کیسے صحابہ, بلال جیسے, صہیب جیسے, سعد وقاص جیسے, بڑے بڑے صحابہ. یہاں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, دوسرے آگے فرماتے ہیں آپ صبر کے ساتھ بیٹھیے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں. کن کے پاس؟ مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, میرے ان غریب صحابہ کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے, ان کے پاس بیٹھو. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جا کر کے وہاں نکاح کیا. فرمایا مبارک ہو کہ اللہ پاک نے مجھے تم لوگوں جیسے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا. وجہ سلام کر کے کہا, غریب صحابہ, سب کچھ چھوڑ کر آنے والے صحابہ ہے, ان کو کیسے ہٹائیں گے؟ فرمایا لا تعدوا عیناکم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا, آپ اپنی آنکھ کو ان سے نہ ہٹاؤ. کیپ آن, کیپ یور آئیز آن دا پور صحابہ. ان لوگوں یہود و نصارہ جو کہہ رہے ہیں یا مکہ کے ہنود لوگ, ان لوگوں کے پر اللہ نے دنیا کھول دیا. تریدو زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کے نشے میں ہیں, آپ ان غریبوں سے اپنی آنکھ کو نہیں ہٹانا ہے, ان کو توجہ سے دیکھو اور ان کو قریب کرو. یہ بات مکہ کا سردار عیینہ ابن حصن الفزاری, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون بیٹھے ہوئے؟ سلمان فارسی, فارس پرشین صحابی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور and there was some more صحابہ were sitting next to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ عیینہ نے کہا ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں, ان کو ہٹاؤ تو ہم آ کے بیٹھیں گے, اگر یہ بیٹھے تو ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس. تو آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹاؤ, یا کم از کم اونلی ٹو اور مجلس سپریٹلی اینڈ دیئر مجلس سپریٹلی, کم سے کم اتنا تو کر لو. اللہ نے فوراً جبرائیل کو کہا نہیں ہو سکتا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, تم اپنے آپ کو بٹھاؤ ان غریبوں کے ساتھ, اپنی ذات کو رکھو. اب ان کا مقصد دنیا اور آخرت, اللہ کی رضا تھی. تو سوال ہوتا ہے اگر مشرکین کا مشورہ مان لیا جاتا اور ان کے لیے الگ مجلس قائم ہو جاتی
تو ممکن ہے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. Why Nabi Sallam did not do it that? At least not the same majlis, at least separate majlis, poor majlis and the rich people's majlis. اس کا جواب علماء فرماتے ہیں, اگر تم الگ مجلس کرتے مالداروں کے لیے تو گویا آپ نے ان کو رسپیکٹ دیا. غریبوں کے مقابلے میں غریب مسلمانوں کا دل ٹوٹے گا, ہارٹ بروکن ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہم لوگ کہ ہم کو الگ, مالداروں کو الگ. تو اللہ کے نزدیک یہ غریب مسلمان اتنے محبوب تھے, اتنے محبوب تھے کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ الگ مجلس بھی نہیں رکھنا ہے, ان کو بیٹھنا ہے تو غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ورنہ جاؤ. معلوم ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. مال و دولت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں, ایک دن تو ختم ہو جائے گی, چل کے جانا. اللہ نے اسی کہا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, جب تم کو یتیم پیدا کیا, جب یتیم تمہارے گھر پر آئے تو ان کو شاؤٹ نہیں کرنا, ظلم نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والا تمہارے در پر آئے تو اس کو جھرکنا نہیں. دونوں بات, مانگنے والا بھی آئے تو کیا کرے, کچھ نہ کچھ دے دو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا آتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے, ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بار بار آتا رہتا ہے تو دل میں غصہ آتا ہے. فرمایا نہیں, ایک کام بھی نہیں کرنا, اگر ہے تو دے دو, نہیں ہے تو اچھے الفاظ سے روانہ کر دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہندوستان پاکستان میں, 100 کا سوال ہے, 100 روپیے کا سوال ہے, اگر اس سے کم ہے تو نہیں لوں گا. تو آپ کا کام ہے جتنا ہے دے دو, لے لے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو شاؤٹ نہیں کرنا. یہ اللہ کا فلا تک, تمہاری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کو شاؤٹ کر, تمہارا بھائی نہیں ہے وہ, اس کا عادت ہے مانگنے کی, اگر ہے تو دے دو, نہیں ہے تو اچھے الفاظ کہہ کر تم تمہارا کام کرو. ارے بات سمجھ رہی ہے, کسی نے 200,000 مانگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 200,000 ہی دے دو. تم اپنے اوپر دیکھو تم کتنا دے سکتے, 500 دے سکتے, 1,000 جو بھی ہو اس کو دے دو اور اپنا کام کرو, اس کو کچھ نہ کہو تو پھر تم بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ جنرل لفظ ہے. سائل جب تمہارے اوپر آئے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اگرچہ وہ اچھے گھوڑے پر بیٹھ کر مانگنے کے لیے آئے تو بھی تم اس کو دے دو. تمہیں کیا معلوم کہ یہ گھوڑا اس, آج کل گاڑی کہہ دو, اچھی گاڑی میں بیٹھ کر مانگنے کے لیے آئے تو دے دو, تمہیں کیا معلوم یہ اس کی یا کسی اور کی مانگ کر کے آیا ہے. لیکن تمہارا کام کیا ہے, دینا ہے. سمجھ میں آتی ہے, جتنا بھی جو دے دو تاکہ وہ تم اپنے آپ کو تکبر میں نہ ڈالو, کون صبر آ گیا ہے تو کون صبر آ گیا, نہیں دوں گا گاڑی اچھی گاڑی. کیوں, مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, طواف میں ایک آدمی نے سوال کیا کپڑے نہیں ہیں تو ایک دوسرے نے اس کو کپڑے کے پیسے دے دیے. کیا دے دیے, کپڑے کے پیسے دے دیے, پیسے لے کر طواف پورا کر کے چلا گیا, بہترین کپڑا پہن کر دوسرے دن آیا, اسی کے پیسے سے اچھا کپڑا خریدا بہترین, اور اس نے پھر کچھ سوال کیا کھانے کے لیے تو اس نے کہا اتنے اچھے کپڑے پہن کر آیا تو بھیک مانگتا ہے, بھیک مانگتا ہے. تو اس آدمی نے کہا, غریب آدمی نے جو اچھے کپڑے پہن کر آیا تھا, ذرا نیچے دیکھ. نیچے دیکھا تو جواہر موتی گولڈ ہے سارا سامنے اس کو نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا, وہ کہتا ہم اگر چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اس لیے اس نے دیکھا فوراً اس نے کچھ پیسے دے دیے. ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے تو مانگ لیتے ورنہ مانگتے نہیں ہے. وہ اگر اللہ کے ساتھ وہ اللہ سے قسم کھا لے اللہ فلاں کام کر دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ اس کی قسم کو پوری پوری کر سکتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. شام کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے اچھے کپڑے پہن کر کے, تو ایک بہت بڑے بزرگ محدث نماز پڑھ کر نکلے تو کہا, اتنے اچھے کپڑے پہنا ہے اور مانگنے کے لیے کھڑا ہوا.
تو ایسا ہے،
یعنی زور سے نہیں کہا، اپنے دل میں
اچھا کپڑا پہنا اور مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا،
رات میں سوئے وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں،
نام ذہن میں نہیں آ رہا لیکن یہ سچا واقعہ ہے،
وہ رات میں سوئے، بڑے محدث ہیں، سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ایک پلیٹ میں سور کا گوشت لے کر اس کو دے رہا ہے،
کون سا
سور کا؟ یہ بزرگ کہے میں نے زندگی بھر سور کا گوشت نہیں کھایا، تو کون ہے یہاں سے؟ بولتے کھا اس کو، فوس کر رہا ہے بزرگ کو، فوس کر رہا ہے، ایک بار دو بار نہیں کھائے گا تیرے منہ میں داروں گا، فوس کر رہا ہے، اس کے منہ کے پاس لے گیا، مارے ڈر کے گھبرائے ان محدث کی اسکالر کی آنکھ کھل گئی، فرمایا صبح اٹھے تو کیا ہوا، تلاش کرنے کے لیے گئے اس فقیر کو، کہاں پر بیٹھا ہوا تھا؟ سمندر کے کنارے، ریور کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا اس محدث کو آتے ہوئے، فرمایا دیکھ لیا رات میں کیا ہوا، کچھ کہا ہوا نہیں، دیکھ لیا رات میں کیا ہوا، اس لیے تو دورہ دورہ میرے پاس آیا ہے، یہ کپڑے میرے نہیں تھے، کسی آدمی نے مجھے پہننے کے لیے دیے ہوئے تھے، اور تیرے دل میں ہی آیا تھا، تو نے میرے لیے برائی غیبت کی اپنے دل میں، دل میں کہا تھا نا اس نے ایسا 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 ہے، کہا دیکھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے، تو نے تو مردار کیا سور کا گوشت، وہ بزرگ کہہ رہے 30 دن تک کوئی بھی کھانا کھاتا تھا حلال کھانا، اس میں سے بھی مجھے اس گوشت کی بدبو آتی تھی 30 دن تک، 30 days تک، اس لیے ہے کچھ کہو نہیں برا نہیں، اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ آدمی کو مانگنے کی عادت ہے ایک ریال دے دو تو جو ہو تاکہ تو سامنے سے ہٹ جائے، لیکن تم نہیں دو گے، تم جا کر کہو فلاں مانگنے کے لیے آتا ہے، فلاں مانگنے کے لیے آتا ہے، تمہیں کیا معلوم وہ کون ہے، غیبت ہو جائے گی اس کے پیٹ کے پیچھے، جیسے ابھی میں نے واقعہ سنایا ہے، اللہ یہ کہتا ہوں مسائل، ایک تو سائل مال کے حساب سے مانگنے والا، اور ایک سائل مسئلہ مسائل کے حساب سے پوچھنے والا، کسی عالم کے سامنے، کسی مفتی کے سامنے اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے دینی مسئلے کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اس کو جھرکنا نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، نہیں، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، اگر نہیں معلوم ہے تو کہہ دو بھائی فلاں مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث ہے، فرمایا 100 میں سے 4 آنسر دیتے تھے، بقیہ کہتے اللہ اس کو رسول جانتا مجھے نہیں معلوم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہر مسئلے کا پتہ ہو، اور پھر بعض لوگ تو یہ کہتے اس نے مجھے جب مفتی ہو کر جواب نہیں دیا، اس کے پاس آنسر نہ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک تو عالم الغیب نہیں ہوتا، ہر ایک تو محدث اور علامہ نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق علم دیا ہے، کبھی کوئی بڑا علم والا، کوئی اس سے بڑا علم والا، کوئی اس سے بڑا علم والا، علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اگر آتا ہے تو بتلا دو، اگر نہیں آتا ہے تو بتلا دو بھائی مجھے نہیں پتا ہے، کسی اور سے پوچھ لو، لیکن شرکو مت، وَأَمَّسَّائِ فَلَا تَنْهَا، وہ بھی اس میں داخل ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بات کہ کوئی طالب علم، کوئی آدمی تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آئے تو ایسا نہ کرو، اللہ آگے فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد یہاں قیامت کا دین ہے، یہ عاص بن وائل ہے، یہ شخص کہتا تھا مرنے کے بعد قیامت نہیں ہے، مر گیا مردود، نہ پاتیا نہ جرور، کہتا نا بس قبر میں ختم ہو گئے، اب کیا اٹھنا ہے، بس ختم، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارا ایمانوں میں سے ایک کلمہ ہے، جس نے اگر اس کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا، یہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد یا قیامت کا دین ہے، جو انکار کرتے ہیں کہ اس سے مراد عمر ابن عامر مخزومی ہیں، یا اس طرح ولید ابن مغیرہ ہیں جو کہہ رہا تھا کہ قیامت میں اٹھنا نہیں ہے، یا دعو الیتیم، یہ غریب لوگوں کو ڈھکا مارتے تھے، یتیم پر رحم کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرتے رہے، باپ مر گئے اللہ مال لے لو، باپ مر گیا مال لے لو, وراثت لے لو, بچے کو رکھ لیتے تھے, اور بچیوں کو بھی شادی نہیں کرواتے تھے ان کے پیسے کی وجہ سے, اپنے گھر رکھ لیتے تھے, اس کا پیسہ کھاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, ان کے پیسے, اس کو شادی کرا دو, تمہارے بچے ہیں ان سے کرا دو, تمہارے نہیں ہے تو پھر کسی اور سے شادی کرا دو. یہ حالت تھی زمان جاہلیت میں. ولا يحض على طعام المسكين, نہ خود تو دیتے ہیں غریبوں کو, نہ دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں, بس آخری روایت ہے, یہ حدیث میں نے سمجھا تو دی ہے لیکن اس میں وہی بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ, یہ سعد بن وقاص کون ہے؟ مدینہ کے رہنے والے, قبیلے بنو زہرا کے صحابی ہے, ان کے خاندان قبیلے بنو زہرا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدس کے خاندان سے, اس لیے ان کو مامو کہتے تھے. ماں کے گاؤں کا کوئی آیا تو مامو کہتے ہیں نا, تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. سعد ابن ابی وقاص, ان کا بہت بڑا درجہ ہے, بڑے صحابی تھے, بہت بڑے صحابی. سو ان کو قبیلے بنو زہرا کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ہوتے تھے, ماں کے خاندان کے رہنے والے, لیکن غریب تھے. فرمایا ہم 6-7 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, میں, بلال تھے, عبداللہ بن مسعود تھے, کہ نا لوگوں کے چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرو, کسی کو کمزور دیکھ کر اس کے ساتھ ترچھی نگاہ سے نہ دیکھو, ان کی حالت اندر کو دیکھنا ہے نا, اس کا اندر کیسا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, اس میں یہ غریب ہے اس میں ان کا بھی نام ہے, جیسے ایک مرتبہ پام ٹری پر چڑھے ہوئے تھے تو ان کی جو پیر جو تھے نا پتلے پتلے تھے, کمزور تھے, ایسے ایسے بالکل پتلے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پیٹ بڑا دلیا اور پیر بڑا سلیا, ایسا کچھ کہلاتا ہے, پیٹ بڑا ہوتا ہے لیکن پیر دیکھو تو بالکل, ایسا نہیں تھا. عبداللہ مسعود کمزور تھے لیکن ان کا پیر جو بالکل پتلا سا تھا, تو بس صحابہ دیکھا وہ سو ویک, کمزور دیکھو. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں, فرمایا سنو, ابن مسعود کو قیامت میں ترازو میں رکھیں گے اللہ پاک, تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. کسے؟ احد پہاڑ سے بھی زیادہ. معلوم ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اندر اس کا کیسا ہے وہ دیکھنا ہے. اسی لیے صحابہ کے عبداللہ مسعود ہے, حسین کے ایک صحابی ہے, بلال ہے, وہ رجلان ہے, اور دو آدمی اور تھے اس گیدرنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابی کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن مفسرین محدثین فرماتے ہیں وہ کون تھے, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اس مجلس میں تھے. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں, عجیب بات, اللہ اکبر, کچھ خیال آیا, آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کو ذرا الگ کر دوں اور مالداروں کو بلاؤں, تاکہ یہ مسلمان, مال مقصود نہیں تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود مال, جیسے آج کل پیروں کا مال ہوتا ہے, مال مقصود ہوتا ہے. مالدار پیر کے گھر زیادہ جاتے ہیں بنسبت غریب کے پیر کے, غریب مرید کے, تو مالدار آپ مرید کے گھر پر زیادہ رہتے ہیں, تاکہ گھر پر تو وہ کھانا نہیں ملتا جو مالدار مرید کے گھر پر ملتا ہے. میں نے بتایا تھا نا, وہ مرید سب رونے لگے, ارے مرید بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں نا, کیا ہوا, روتے کیوں ہو, روتے کیوں ہو, ارے اس لیے روتا ہوں, بتاؤ نا کیا آپ واپس کب آؤ گے میرے گھر, ارے گھبراؤ نہیں, تیرے گھر تو میں ابھی بھی آیا, آئندہ سال پھر آؤں گا, آئندہ سال پھر. اب کتنے دن ہو گئے تھے, 10 دن ہو گئے تھے, اب بےچارے کو کام پر جانا ہے, اس کو بھی تو کام کرنا ہے نا, پیسے کہاں سے لائے گا, تو کہاں, ابھی جاؤ تو صحیح کہ واپس آؤ, جاتے ہی نہیں تو کیسے, اس لیے میں رو رہا ہوں, تم جاتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, بس سن رہی ہے, تو ایسے بھی. تو یہ سیکھنے اللہ کے نبی صاحب کا مقصود پیسے نہیں تھے کہ مالدار سے پیسے بطور کر کے ان کو, نہیں 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 نہیں, یہ حرام ہے, نیت پر اللہ دیکھتا ہے, چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو. فرمایا آئیں یہ مسلمان بن جائیں گے تو ان کو ماننے والے زیادہ لوگ ہیں, تو سارے مسلمان بن جائیں گے, یہ مقصود تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے زیادہ حریص تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس لیے تو فرمایا نہیں 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 نہیں, اللہ نے فوراً آیت اتار دی, ولا تطرد الذین, ایسا کرو گے تو تمہارا حکم ظالموں میں سے, نعوذ باللہ, کیا کہہ رہے, ہو جائے گا. حالانکہ مقصود یہ نہیں تھا, یہ اللہ کے نبی کو کہہ کر مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے اللہ سبق دے رہا ہے کہ میں نبی کو بھی یہ کہتا ہوں, جبکہ میرا پیارا ہے, کبھی میں نے یا محمد نہیں کہا قرآن میں, یا رسول اللہ کہا, یا ایو نبی کہا, یا ایو مزمل کہا, اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں, تمہاری کیا حالت ہوگی اگر تم غریبوں کے ساتھ ہی مسئلہ کرو گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ پھر آئندہ بات کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ رحم فرما, اللہ کرم فرما. یا اللہ یا اکرم الاکرمین, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما. جتنا تیرا نبی تجھے پیارا تھا ان کی باتیں بھی اتنی تجھے پیاری ہے. اے اللہ ان باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے یہ بھائی اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہوئی ہے, لوگ گھر پر سن رہے ہیں, ویب سائٹ سے سن رہے ہیں. اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو سکون نصیب فرما, سب کے گھروں میں اللہ پریشانیاں دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما, روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. اللہ دلی سکون نصیب فرما, دلی اطمینان نصیب فرما, گھریلو اطمینان نصیب فرما, آپس میں اولاد میں ماں باپ میں بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما. دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانے والے ہیں, اے اللہ ایمان لے کر جائیں گے, محبت لے کر جائیں گے, محبت کے ساتھ انتقال ہوگا دنیا کے اندر میں تو لوگ یاد کریں گے, دعائیں کریں گے. اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما, عافیت والی نرم والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے استاذ کی مغفرت فرما, استاذوں کی مغفرت فرما, محسنین کی مغفرت فرما, متعلقین کی مغفرت فرما, میرے سارے مریدین کی مغفرت فرما, جہاں جہاں لوگ مجھ سے بیعت ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی باتوں کو سن کر ہم لوگ تیرے سامنے بھیک بن کر, بھکاری بن کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری مرادیں پوری فرما, اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه.